بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الثاني مفهوم الوصف موضوع البحث المقصود بالوصف هنا ما يعم النعت وغيره ويشمل الحال والتمييز ونحوهما مما يصله أن يكون قيدا لموضوع التكليف كما أنه يختص بما إذا كان معتمدا على موصوف فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم إلى آخر. تو بحث ہماری مفاہیم کے سلسلے میں تھی اور آج کا درس مفہوم وصف سے مربوط ہے. سب سے پہلا مطلب جو آج کے اس درس میں ہے وہ وصف سے مراد کیا ہے. ایک مرتبہ وصف نحو میں مطرح ہوتی ہے اور ایک مرتبہ اصول میں. کیا فرق ہے ان کے درمیان؟ آپ فرماتے ہیں کہ مفہوم وصف کی اس بحث میں وصف سے مراد اصول میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو موضوع تکلیف کے لیے قید بننے کی صلاحیت رکھتی ہو. تکلیف الہی ہے علیکم السلام, اور اس تکلیف کا جو موضوع ہے اس موضوع کی نسبت جو چیز قید بن ہو سکتی ہو اور اسے موضوع کے دائرے کو مقید کرتی ہو اصولی اصطلاح میں وہ وصف ہے. اس اعتبار سے یہ جو میں نے تعریف کی اصول کی نگاہ سے وصف کی, یہ اس وصف نحوی کو بھی شامل ہوتی ہے اور دیگر اور بہت سارے کلمات کے جو نحو کے اعتبار سے وصف نہیں ہیں, نعت نہیں ہیں, ان کو بھی شامل ہوتی ہیں. مثلا وہ چیزیں کہ جو علم نحو کے اعتبار سے حال ہیں, تمیز ہیں, مثلا ظرف ہے, جار مجرور ہے, ان تمام موارد کو وصف اصولی شامل ہوتی ہے. یہ مراد ہے وصف سے کہ جو موضوع تکلیف کو مقید کرے. مثلا ہم پڑھتے ہیں نحوی اعتبار سے اکرم انسانا عالما, یہاں عالما انسان کی وصف ہے. یہ نحون بھی وصف ہے اور اصولا بھی وصف ہے. جاءنی زید راکبا, راکبن یہاں نحوی اعتبار سے حال ہے لیکن اصولی اعتبار سے وصف ہے. ہکذا تمیز کو بھی شامل ہے, ہکذا ظرف اور جار مجرور کو بھی شامل ہے. مثلا ہم کہیں کہ اکرم زیدن یوم الجمعات, تو اب یہ یوم الجمعات ظرف ہے نحوی اصطلاح میں لیکن اصولی اصطلاح میں وصف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ موضوع تکلیف کو مقید کر رہا ہے. بس پہلا مطلب یہ کہ وصف سے مراد وہ قید ہے جو مقید کرتی ہو موضوع تکلیف کو, یہ مراد وصف. پھر آگا فرماتے ہیں کہ مفہوم وصف میں یہ جس وصف سے ہماری بحث چل رہی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ موصوف پر اعتماد کرتی ہو, وہ وصف موصوف پر اعتماد کرتی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام موضوع وصف نہ ہو, حکم کا موضوع خود یہ وصف نہ ہو بلکہ یہ وصف اعتماد کرتی ہو کس پر؟ موضوع پر, معتمد ہو اسی موضوع پر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وصف تماماً موضوع حکم قرار پائے تو پھر اگر وصف مرتفع ہو جائے, منتفی ہو جائے تو حکم بھی قطعا منتفی ہے. اور یہاں حکم کا منتفی ہونا وصف کے منتفی ہونے کی صورت میں اسباب سالبہ بے انتفاع موضوع. یعنی پھر اصلا یہاں مفہوم نہیں رکھے گا وہ جملہ مفہوم وصف کے عنوان سے. اگر ہم مفہوم کے بارے میں ایک جملے کے لیے اور وہ بھی مفہوم وصف کے عنوان سے بحث کرتے ہیں تو یہ کہاں پر ہے کہ جہاں وصف اعتماد کرتی ہو موصوف پہ, تکیہ کرتی ہو موصوف پہ اس معنی میں کہ تمام موضوع اس حکم کے لیے وصف نہ ہو. اگر وصف تمام موضوع قرار پائی تو ظاہر سی بات ہے اگر وصف منتفی ہوئی تو کیا منتفی ہوا گویا؟ موضوع منتفی ہوا. اور جب موضوع منتفی ہوا تو حکم بھی منتفی ہوگا. لیکن یہاں حکم کا منتفی ہونا اسباب انتفاع موضوع ہے, سالباب انتفاع موضوع ہوگا. اور جس طرح ہم نے جملہ شرطیہ میں کہا تھا کہ اگر شرط بیان موضوع کے لیے آ جائے تو وہاں پر پھر اس جملہ شرطیہ کا مفہوم نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر یہ شرط منتفی ہو جائے تو حکم بھی منتفی ہوگا. لیکن وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ یہ انتفاع حکم اسباب سالبہ بے انتفاع موضوع ہوگا. تو یہاں پر وہی صورتحال سامنے آئے گی. پھر یہ بحث چلی جائے گی مفہوم لقب میں, پھر یہ مفہوم وصف سے متعلق بحث نہیں رہے. اگر وصف تماماً موضوع حکم قرار پایا تو پھر یہ بحث متعلق ہو جائے گی مفہوم لقب سے, اور اس کو پھر وہاں بحث کرنی چاہیے مفہوم لقب میں. اگر ہم وہاں مفہوم لقب میں مفہوم کے قائل ہو گئے لقب کے لیے تو ہم وہاں یہاں اس طرح کے تمام جملات میں قائل ہوں گے مفہوم کے. اگر وہاں لقب میں ہم مفہوم کے قائل نہ ہوئے تو پھر مفہوم ان جملوں کا نہیں ہوگا. یہ ایک مطلب تھا. پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ وصف اور موصوف کے درمیان میں نسبتیں موجود ہیں. یہاں مورد بحث میں کون سی نسبت مقصود ہے؟ آغا فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک مرتبہ وصف اپنے موصوف کی نسبت تساوی کی نسبت رکھتے ہیں, انسان کی نسبت ذاہقیت یا متعجب ہونا اس انسان کا, یہ مساوی اس انسان سے. ایک مرتبہ عام خاص مطلق کی نسبت وصف اور موصوف کے درمیان, اور عام خاص مطلق میں بھی مثلا آپ یوں فرض کریں کہ وصف کیا ہے؟ عام ہے, موصوف خاص ہے. جیسے معاشی انسان کی نسبت, معاشی میں اگر کہوں کہ جئنی بے انسان معاش, میرے پاس لے کر آؤ انسان معاشی کو, تو یہ انسان موصوف کس وصف سے ہوا؟ معاشی سے. اور وصف یہاں عام میں مطلق ہے, ہر انسان معاشی ہے, ہر معاشی انسان نہیں. ایک مرتبہ عموم خصوص مطلق کی نسبت برعکس, موصوف عام ہے, وصف کیا ہے؟ خاص. مثلا میں نے کہا جئنی بے انسان عالم, یا اکرم انسان عالم, تو ہر عالم انسان ہے, ہر انسان عالم
نہیں.
بس یہاں انسان موصوف عام میں مطلق ہے کس سے؟ وصف کی نسبت, اور وصف اخص سے مطلق. ایک مرتبہ ان کے درمیان نسبت عام خاص میں وجہ کی ہے. جیسے مثال خود یہاں مربوط ہے, یہاں پر آغا میں دیئے فیل غنم سائمت زکات, غنم سائمہ میں زکات. الغنم سائمہ, غنم موصوف, اسائمہ اس کی صفت. خوب, غنم سائمہ غنم موصوف ہے, سائمہ صفت ہے. ایک مورد اجتماع ان کا کہ ایک غنم ہے اور وہ سائمہ ہے, معلوفہ نہیں ہے. ایک وجہ افتراق ہے غنم کی ناحیت سے کہ غنم ہے سائمہ
نہیں,
معلوفہ ہے. ایک وجہ افتراق ہے سائمہ کی جانب سے کہ سائمہ تو ہے, وصف تو ہے, لیکن غنم نہیں ہے, ابل ہے, ابل سائمہ. اور ایک یہاں ایک چوتھی صورت بھی یہاں پر مد نظر ہے, اور وہ یہ کہ نہ وصف ہے اور نہ موصوف, ابل معلوفہ. تو یہ آغاز ہے کہ اس طرح چار نسبتیں اس طرح وصف اور موصوف میں تصور کر سکتے ہیں آپ, اور مطرح ہیں تساوی, وصف عام میں مطلق, یا موصوف عام میں مطلق, یا پھر ان کے درمیان میں وجہ ہے. تو خود کون سی نسبتیں یہاں مد نظر ہیں, محل بحث میں داخل ہیں؟ آغا فرماتے ہیں کہ جہاں تساوی ہو یا وصف عام میں مطلق ہو موصوف کی نسبت, ये हमारी महल बहस में दाखिल नहीं। इसलिए कि तसावी का मतलब यह है कि अगर वस्फ मुसावी है मौसूफ के या वस्फ आम मुतलक है तो ये उस मौसूफ को मुकय्यद नहीं कर सकेंगे। वस्फ यहां पर अगर मुंतफी हो गई तो खुद मौसूफ भी क्या होगा, मुंतफी हो जाएगा, और ये दोबारा अजबाब सालवा बे इंतफाए मौजू हुक्म भी क्या हो जाएगा, मुंतफी हो जाएगा। लिजा हमारी महल बहस में दाखिल। लेकिन अगर मौसूफ आम में मुतलक रहा, वस्फ अखस से मुतलक रही, तो अब ये अखस से मुतलक जो वस्फ है ये मुकय्यद करेगी किसको, मौसूफ को जो आम में मुतलक है। जैसे आखिर में इंसान आलिम कि यहां आलिम ने इंसान को मुकय्यद कर दिया, और यहां ये वस्फ क्या है, अखस से मुतलक, या मिनवज है मसलन, मिनवज में भी आम अगर वस्फ अखस से मुतलक हो तो महले निजाम में दाखिल है, तसावी और वस्फ आम में मुतलक हो तो खारिज है। लेकिन मिनवज के बारे में इख्तलाफ है, मिनवज की एक सूरत दाखिल है महले बहस में, बाकियों में इश्काल है, इख्तलाफ है। कौन सी सूरत मिनवज की दाखिल है, जहां पर इफ्तराक मौसूफ की जानिब से हो, यानी मौसूफ हो और वस्फ ना हो, ये बात महले निजामे मोरद दाखिल है। कहा फिल गनम साइमत ज़कातु, गनम यहां पर मौसूफ, असाइमा उसकी सिफत, हम कहते हैं कि इफ्तराक जहां पर अजनाहिये मौसूफ हो तो वो मोरद बहस में दाखिल है, यानी मौसूफ हो और वस्फ ना हो, गनम हो साइमा ना हो, यहां पर अब महले बहस में दाखिल है। और यहां हम बहस करेंगे कि आया इसका मफहूम है कि नहीं है, यानी जब साइमा ना रही, वस्फ ना रही, फकत गनम है और मालूफा है, तो क्या वस्फ के इंतफा से हुक्म भी मुंतफी है या नहीं। लेकिन दो और सूरतों में आप फरमाते हैं कि जो मिनवज की दो और सूरतें हैं, जहां इफ्तराक वस्फ की नाहियत से हो, मौसूफ की नाहियत से ना हो, यानी कहां पर जहां वस्फ हो लेकिन मौसूफ ना हो, साइमा सिफत है गनम नहीं है बल्कि उसकी जगह पर एबिल है, या दोनों ही नहीं है, गनम नहीं है एबिल है, साइमा नहीं है मालूफा है, खूब अगर इस तरह है तो आप हमारे कि ये दोनों मौरद महल निजाम में दाखिल नहीं हो सकते। क्यों, इसलिए कि जहां पर इफ्तराक अजनाहियत वस्फ है, यानी मौसूफ चला गया और वस्फ मौजूद है, तो गया मौजू ही नहीं ना रहा, गनम मौजू था मौजू ना रहा, अगर दोनों नहीं है तो कामिलन मौजू नहीं है, वाजे है। और यहां पर जब मौजू नहीं है तो महल निजाम में ये मोहरत दाखिल नहीं हो सकता। बहस वहां पर है कि जहां मौजू वजूद रखता हो, फिर बहस होती है कि आया, यानी एक वो मौजू ऐसा हो कि वस्फ से मुतसिफ हो और एक मरतबा वस्फ से मुतसिफ ना हो, जब वस्फ से मुतसिफ हो तो मंतुकन उसके लिए एक हुक्म है, अब अगर वो वस्फ के साथ नहीं है तो हम बहस कर रहे हैं कि जब वस्फ के साथ था तो ये हुक्म उस पर मुतरतिब हो रहा था, अब जब वो वस्फ के बगैर है तो क्या उसके लिए मफहूम है या नहीं है, अम्मा अगर मौजू ही ना रहे, मौसूफ ही ना रहे, तो फिर ये बहस महल निजा से जाती है। नस्बतों के एतबार से आप फरमाते हैं कि यह दूसरा मतलब था। इसके बाद फिर इसी इन दो मतलबों से मौजू बहस वाजे हो जाता है, फिर आगा आते हैं अकवाल में, यानी यहां हमारा महल बहस वाजे हो जाता है कि हम कहां बहस करना चाहते हैं। एक वस्फ होनी चाहिए, एक मौसूफ, वो वस्फ उस मौसूफ को मुकय्यद करती हो, और तमाम मौजू वस्फ ना हो, यह एक मतलब था। जहां वस्फ तमाम मौजू वो हमारे महल बहस से खारिज है, वो शामिल मफहूम नकम है। दूसरा यह था कि नस्बतें हैं मौसूफ और वस्फ के बीच, महल बहस में वो मौसूफ बा वस्फ शामिल है कि जहां उनके दरमियान नस्बत, या इस तरह हो कि وصف اخص سے مطلق ہو موصوف سے تاکہ اس کو مقید کر سکے، یا من وجہ ہو ان کے درمیان لیکن افتراق ازناہیے موصوف ہو، موصوف کی جانب سے افتراق ہو، یعنی موصوف ہو لیکن وصف نہ ہو، یہاں آ کر ہم بحث کریں گے۔ تو یہ ہمارا محل بحث ہے مفہوم وصف میں، اس کو ہم تطبیق کرتے ہیں اور پھر اقوال کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الثانی مفہوم الوصف، مفاہیم کی انواع اور اقسام میں سے دوسرا مورد مفہوم وصف کا ہے۔ موضوع البحث سے موضوع بحث مفہوم وصف میں اس طرح ہے کہ المقصود بالوصف ہنا ما یعم النعت وغیرہ، سب سے پہلے کہ وصف سے مراد کیا ہے، فرماتے ہیں کہ مراد وصف سے یہاں پر مفہوم وصف میں یعنی علم اصول میں اور اس وصف کی بحث میں ما وہ چیز ہے کہ جو نعت نحوی اور غیر نعت کو شامل ہو، اکرم انسانا عالما، یہ نعت نحوی ہے یہاں پر، عالما انسان کے لیے اس کو بھی شامل ہے اور اس کے غیر کو بھی شامل ہے، فیشمل الحال والتمییز ونحوہما، حال کو بھی شامل ہے، تمییز کو بھی شامل ہے، ونحوہما، نحوہما سے مراد جیسے مثلا ظرف ہے، جار مجرور ہے، ہم نے کہا مثلا جیسے اکرم زیدا یوم الجمعہ، اب یہ یوم الجمعہ ظرف تھا اور بعنوان قید مطرح تھا اس حکم کے موضوع کے لیے۔ بس فرماتے ہیں کہ وصف سے مراد ما یعم النعت وغیرہ فیشمل الحال والتمییز ونحوہما مما، اور جو ان کی مانند ہیں حال اور تمیز کی، مما ان چیزوں میں سے، کہ یصلح ان یکون قیدا لموضوع تکلیف، کہ جو صلاحیت رکھتی ہوں موضوع تکلیف کے لیے قید بننے کی، کما انہ یختص بما، جیسا کہ یہ مختص ہے بما اس مورد سے کہ جہاں اذا کان معتمدا علی موصوف وصف، اعتماد کرتی ہو تکیہ کرتی ہو کس پر،
موصوف
یعنی اس حکم کے سلسلے میں وصف کاملا خود سے موضوع نہ ہو بلکہ اعتماد کرتی ہو کس پر،
موصوف
پر۔ بس فلا یشمل ما، جب ہم نے یہ کہا کہ وہ اعتماد کرتی ہو موصوف پر، بس یہ شامل نہیں ہے، ما اذا کان الوصف نفسه موضوعا للحکم، اس مورد کو شامل نہیں کہ جہاں وصف بذات خود موضوع بن جائے حکم کے لیے، جسے وسارقو وسارقتو فقطعوا ایدیہما، یہ قرآنی آیت ہے، وسارقو وسارقتو یہ صفات ہے اس شخص کی جس نے چوری کی ہے، وہ متصف ہوا اس سرقت کے ساتھ، اب کیا بنا، سارق، خاتون ہے تو سارقہ، خب یہاں پر خود وصف کو موضوع بنایا گیا، اسارے کو اور سارے کا تو فقط ہو گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا يَدْخُلُ فِي بَابِ مَفْهُومِ لَقَبْ، اس طرح کے موارد جو ہیں وہ داخل ہیں باب مفہوم لقب میں، اور یہ اس کی مفصل بحث ہم وہاں پر کریں گے مفہوم لقب۔ بس وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ، خوب راز کیا ہے اس مسئلے میں، دلیل کیا ہے اس مسئلے میں، کہ ہم کہتے ہیں کہ خاصیت وصف کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اعتماد کرتی ہو موصوف پر، اس میں راز یہ ہے کہ ان الدلالت علی انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف لابد فیہا من فرض موضوع ثابت للحکم، فرماتے ہیں کہ وہ راز یہ ہے کہ دلالت اس بات پر کہ حکم منتفی ہے وصف کے انتفاء پر ضروری ہے، فیہا اس دلالت میں ایک موضوع کا فرض ہونا جو کہ ثابت ہو اس حکم کے لیے، یقید بالوصف مرتن ویتجرد عنہ اخرى، کہ ایک مرتبہ وہ مقید ہوتا ہو اسی وصف کے ساتھ اور ایک مرتبہ وہ اسی سے جدا ہوتا ہو، یعنی موضوع ایسا ہو کہ وہ ثابت ہو، موضوع اپنی جگہ پر ہو لیکن کبھی متصف بے وصف ہو اور کبھی متصف بے وصف نہ ہو، حتی یمکن فرض نفی الحکم عنہ، تاکہ کیا ہو، ممکن ہو سکے حکم کے انتفاء کا فرض انہو اس موضوع سے، یعنی موضوع ہوگا وصف ختم ہو جائے گی، یہی تو مورد ہے جہاں پر ہم اس حکم کے انتفاء کو فرض کر سکتے ہیں، اگر موضوع ہی نہ رہے تو خود بخود حکم منتفی ہو جائے گا، پھر ہمارا فرض کرنا حکم کے انتفاء کو اصل معنی نہیں رکھتا، کیوں، اس لیے کہ وہ مورد اسباب سالوہ بے انتفاء موضوع ہو جائے گا، بس لہذا موضوع ہونا چاہیے تھا کہ بحث کی جائے کہ یہ موضوع متصف بے وصف تھا، یہ حکم تھا، اب جب متصف بے وصف نہیں ہے تو کیا وہ حکم باقی ہے یا وہ حکم باقی نہیں ہے۔ ويعتبر ايضا في المبحوث عنه هنا, اور فرماتے ہیں کہ نیز معتبر ہے وصف کی اس بحث سے یہاں پر کہ ان یکون اخص من الموصوف مطلقا, کہ وہ نسبت کے اعتبار سے موصوف سے اخص مطلق ہو, او من وجہ, یا کیا ہو, من وجہ. کیوں؟ لأنه لو کان مساویا, اگر وہ مساوی ہوئی اس موصوف کے, جیسے کہ انسان متعجب صفت یا ظاہقیت جو ہے وہ مساوی انسان ہے, او عام مطلقا, یا اگر عام خاص مطلق میں وہ صفت جو ہے عام مطلق ہوئی موصوف سے, تو لا یوجب تضییقا و تقییدا فی الموصوف, چونکہ اب دائرہ اس کا بڑھ جائے گا, دائرہ جب اس کا بڑھ جائے گا تو یہ عام ہو جائے گی وصف, اور یہ موجب نہیں بنے گی تضییق اور تقیید کی موصوف میں. حتی یصح فرض انتفاء الحکم عن الموصوف عند انتفاء الوصف, تاکہ درست ہو فرض کرنا انتفاء حکم کا موصوف سے جب وصف کیا ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وصف جیسے منتفی ہوئی تو خود بخود موضوع ہی ختم ہو جائے گا, موصوف ہی منتفی ہو جائے گا, اور یہ اسباب سالوہ بانتفاء موضوع رہے گا. وَأَمَّا دُخُولُ الْأَخَصِ, پس وہ تو مساوی اور عام مطلق تو خارج ہے, لیکن اخص مطلق اور من وجہ کیا ہے, داخل ہے. فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا دُخُولُ الْأَخَصِ مِنْ وَجْهِ فِي مَحَلِّ الْبَحْثِ فَإِنَّمَا هُوَ بِالْقِيَاسِ إِلَى مَوْرِدِ افْتِرَاقِ الْمَوْصُوفِ عَنِ الْوَصْفِ, کیونکہ ہم نے کہا کہ جہاں پر ان کے درمیان من وجہ کی نسبت ہے تو وہاں پر چار مورد ہیں, ایک مادہ اجتماع ہے, اس سے بحث نہیں ہماری, وہ خود بندوق میں مطرح ہے, اور تین افتراقات ہیں, ایک افتراق جو ہے وہ ازناہیے وصف ہے, ایک افتراق ازناہیے موصوف ہے, یہ نسبتوں کے اعتبار سے, ایک مورد ایسا بھی ہے کہ جہاں پر وصف اور موصوف دونوں نہیں ہے. تو یہاں پر کون سا مورد آپ کی نظر میں محل بحث میں داخل ہے؟ لذا فرماتے ہیں کہ اخص من وجہ کا دخول محل بحث میں انما ہوا بالقیاس الی مورد افتراق الموصوف عن الوصف, یہ کہا, اور کس مورد کی نسبت ہے؟ یہ اس مورد کی نسبت ہے کہ جہاں موصوف وصف سے کیا ہے, جدا ہو رہا ہوتا ہے, یعنی موصوف ہے اما وصف نہیں ہے. ففی مثال فی الغنم السائمت زکاتن, جیسے کہ اس مثال میں کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ غنم سائمہ میں زکات ہے, کہ یہ محتوا اور مضمون روایت سے لیا گیا ہے, فرماتے ہیں کہ یکون مفہومہ لو کان لہ مفہوم, اس جملے کا مفہوم اگر اس کے ہم مفعول کے قائل ہو جائیں, کیونکہ آگے یہ بحث آئے گی کہ ہم مفہوم وصف کے قائل ہیں یا قائل
نہیں,
فعلا ہم مفروض لے رہے ہیں کہ اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں تو اس کا مفہوم کیسا ہوگا, مفہوم اس کا ہوگا عدم وجوب الزکات فی الغنم غیر السائمت, کہ جہاں وصف نہ ہو فقط موصوف ہو, یعنی پھر وہاں پر ہم کہیں گے کہ زکات واجب نہیں ہے اس غنم میں کہ جو غیر سائمہ ہو. وہی المعلوف, غیر سائمہ یعنی غنم تو ہے سائمہ نہیں ہے, پس یعنی کیا ہے, معلوفہ ہے. وَأَمَّا بِالْقِيَاسِ إِلَى مَوْرِدِ افْتِرَاقِ الْوَصْفِ عَنِ الْمَوْصُوفِ فَلَا دِلَالَةَ لَهُ عَلَى الْمَفْهُومِ قَطْعًا, فرماتے ہیں کہ لیکن نسبت بے مورد افتراق وصف از موصوف, یعنی اس مورد کی نسبت کے جہاں وصف جدا ہو رہی ہوتی ہے موصوف سے, یعنی وصف ہے اما موصوف نہیں ہے, فلا دلالت لہ علی المفہوم قطعا, فرماتے ہیں کہ اس کی قطعا دلالت مفہوم پر نہیں ہے. فلا يدل المثال علی عدم الزکاۃ فی غیر الغنم السائمہ, بس وہ مثال مذکور دلالت نہیں کرتی مفہوم کے اعتبار سے اس معنی پر کہ زکات نہیں ہے غیر غنم سائمہ میں, یعنی غنم جو ہے غیر غنم سائمہ یعنی کیا, یعنی موصوف نہیں ہے وصف ہے, سائمہ ہے لیکن غنم نہیں ہے, غیر غنم سائمہ یعنی ابل سائمہ, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر زکات نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایسا مفہوم نہیں نکلے گا, یا پھر فرماتے ہیں کہ او غیر سائمت, یا اصلاً غیر سائمہ میں, یعنی غنم بھی نہیں ہے اور سائمہ بھی نہیں ہے, کل ایبل ہے مثلا, جیسے کہ ایبل ہے کہ جو جہاں پر یعنی ہے ایبل غنم نہیں ہے اور معلوفہ ہے سائمہ بھی نہیں ہے, فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ مفہوم نہیں ہوگا. لأن الموضوع وهو الموصوف الذي هو الغنم في المثال, کیونکہ موضوع جو کہ موصوف ہے اور وہ غنم ہے اس مثال میں, یجب ان یکون محفوظا فی مفہوم واجب ہے کہ وہ مفہوم میں محفوظ اور ثابت اور باقی ہو. ولا یکون متعرضا لموضوع آخر, اور یہ متعرض نہیں ہوتا ایک اور موضوع کو. یعنی ایسا نہیں کہ اب اگر وہ نہ رہا ایک اور موضوع جائے گزین ہو گیا, غنم کی جگہ ابل آ گیا تو اب یہ مفہوم اس کو شامل ہوگا, ایسا
نہیں.
ولا نفین ولا اثباتا, نہ نفین اور نہ اثباتا. یعنی کیا نفین اثباتا؟ یعنی لا نفین, یعنی اگر منطوق اثباتی ہے تو مفہوم نافی ہوگا, اور نفین بھی یہ غیر موضوع کو متعرض نہیں ہوگا. اگر ہم کہتے ہیں کہ جیسے یہاں پر مثال اگر ہم دیں کہ اکرم مثلا اکرم رجلا عالما, یہاں پر منطوق اثباتی ہے, اکرم رجلا عالما, رجل اور عالم کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ عام خاص من وجہ کی. بعض عالم رجل ہے, بعض رجل عالم ہے, اور ایک مادہ اجتماع ہے رجل رجل عالم میں. اور افتراق ازناہی رجل مرا, افتراق ازناہی عالم, مثلا عالم ہے اور رجل نہیں ہے جسے مرا ہے, رجل ہے عالم نہیں ہے جاہل ہے مثلا. تو یہ اس مثال کا فرض کریں یہ منطوق اثباتی ہے, حکم کو مثبتاً ثابت کر رہا ہے, اس کا مفہوم تبنا نافی ہوگا. یعنی مفہوم اکرم رجلا عالما کا کیا نکلے گا؟ ولا تکرم رجلا جاہلا, مفہوم اگر نکالیں تو ایسے نکلے گا نا, وصف ختم ہو جائے موضوع باقی رہے. اب ہم کہتے ہیں کہ غیر موضوع کو نفین بھی شامل نہیں ہے. اگر یہاں رجل نہ رہے, رجل کی جگہ موضوع تبدیل ہو جائے امرأة کا, خاتون کا, تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ ایسا مفہوم یوں نہیں نکال سکتے کہ لا تکرم امرأتن عالمتن, وصف رہے موضوع ختم ہو جائے, یا موضوع بھی نہ ہو وصف بھی نہ ہو, نہیں کہہ سکتے آپ کہ لا تکرم امرأتن جاہلتن. بس نفین کیا ہے؟ غیر موضوع کو متعرض. اثباتن بھی کہہ رہے ہیں آگا, ولا اثباتن, اور یہ کہاں ہے والا اس باتن؟ جہاں منطوق کیا کر رہا ہو, منطوق سلبی ہو, اور وہاں پر مفہوم کیا ہو, حکم کو اثبات کر رہا ہو. تو آخر بات ہے کہ یہ مفہوم جب حکم کو اثبات کر رہا, ثابت کر رہا ہے, تو یہ حتی اثباتن بھی غیر موضوع کو شامل. یہ مثال اس کو آپ برعکس کر دیں تو بس لذا آغا فرماتے ہیں کہ ولا یکون متعرضا لموضوع آخر, کہ یہ شامل نہیں ہوگا, متعرض نہیں ہوگا موضوع دیگر کو, ایک اور موضوع کو. ولا نفین ولا اثباتن, نہ نفین اور نہ اثباتن. فما عن بعض الشافعیہ من القول بالدلالۃ القضیۃ المذکورۃ علی عدم الزکاۃ فی الابل المعلوفہ لا وجہ لو قتل. اب بعض شافعیہ نے آغا فرماتے ہیں کہ یہاں سے مفہوم کو استفادہ کیا ہے غیر موضوع کے لیے, حتیٰ وہاں پر جہاں موضوع بھی نہیں ہے اور وصف بھی نہیں ہے. غنم نہیں ہے, ابل ہے, سائمہ نہیں ہے, معلوفہ ہے, علف خار ہے. معلوفہ ہے یعنی علف خار ہے, خوب یہاں پر سائمہ نہیں ہے. خواہ فرماتے ہیں کہ شافعیہ قائل اس بات کی کہ بس جب فی الغنم السائمہ اگر موضوع عوض ہو جائے, یعنی افتراق ازناہیے وصف ہو, یعنی وصف ہو اور موضوع نہ رہے, یا دونوں نہ رہیں, تو وہ قائل ہے کہ یہاں پر مفہوم یہاں پر ہے. یعنی کیا مطلب؟ جہاں پر غنم سائمہ تھی تو وہاں زکات تھی, اب اگر غنم سائمہ نہ رہے ابل معلوفہ ہو جائے تو زکات نہیں ہے. یعنی غیر غنم سائمہ میں وہ زکات کے قائل ہے, جبکہ غیر غنم سائمہ میں اصل موضوع نہیں ہے کہ ہم قائل مفہوم ہو. لذا فرماتے ہیں کہ فما عن بعض الشافعیہ, کہ جو بعض شافعیہ کی جانب سے یہ بات نقل ہے کہ من القول بیان ما ہے, وہ کیا ہے؟ کہ وہ قائل ہے بے دلالت القضیۃ المذکورہ, کہ یہ قضیہ مذکورہ دلالت کرتا ہے علی عدم الزکاۃ فی الابل المعلوفۃ, کہ یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ابل معلوفہ میں زکات نہیں ہے. اور یہ کہاں سے استفادہ کرتے ہیں؟ اسباب مفہوم. وہ فرماتے ہیں کہ فما عن بعض شافعیۃ لا وجہ لہو, ما مبتدا اور لا وجہ اس کی خبر, کہ جو بات ان بعض شافعیہ سے ہے لا وجہ لہو, وہ بی اساس ہے, اس کی کوئی وجہ اور دلیل نہیں. اس لیے کہ اسباب سالوہ بے انتفاع موضوع ہے، یہاں مفہوم نہیں ہے سمجھے، آپ استفادہ کریں مفہوم کا اس غیر موضوع میں، اصل غیر موضوع سے وہ متعارض نہیں ہے. بس یہ موضوع بحث ہے ہماری، مفہوم وصف میں ہمیں ہماری بحث کہاں پر ہے؟ ہماری بحث وہاں پر ہے کہ جہاں پر وصف ایک تو قید کی صورت میں مطرح ہو موصوف کے لیے، اور وہ اعتماد نہ کرتی ہو، یعنی تمام موضوع حکم وصف نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ نسبتوں کے اعتبار سے موصوف اور وصف کے درمیان جو نسبت محل بحث میں داخل ہے وہ یہ کہ وصف اخص مطلق و موصوف سے، اور دوسرا من وجہ میں بھی یہ کہ وصف اخص من وجہ کس سے؟ موصوف سے، اور وہ مورد افتراق مخصوص مراد ہے کہ جہاں پر موصوف جدا ہو رہا ہوتا ہے وصف سے، موصوف ہے اما وصف نہیں ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اقوال مختلف ہیں، اور ایک مطلب کو واضح آگے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو محل اختلاف ہے ہمارا، اور ہم اقوال سے متذکر ہو رہے ہیں کہ آیا مفہوم وصف کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے. دو مورد ایسے ہیں کہ جہاں پر اصلا اختلاف نہیں، ایک وہاں جہاں پر اصلا مفہوم پر اس منطوق کی دلالت میں قرینہ موجود ہو، اور قرینہ موجود ہے کہ یہ جملہ جس میں وصف بے عنوان قید موصوف کے لیے مطرح ہے، اور نزا بھی ہم کر سکتے ہیں یہاں پر، اس یہ محل بحث میں بھی داخل ہے بظاہر، لیکن کیونکہ قرینہ موجود ہے کہ یہاں قطعاً مفہوم ہے، بس ہمیں یہاں پر یہ ہماری محل نزا میں اس طرح کے جملات کیا ہیں شامل نہیں ہوں گے، چونکہ محل نزا میں مفہوم وصف کے وہ جملات ہوں گے کہ جہاں پر کوئی قرینہ مفہوم پر موجود نہیں ہوگا. اگر قرینہ پہلے سے موجود ہے تو قرینہ خود دلیل ہے کہ اس مفہوم میں اس وصف کا مفہوم ہے. اگر اور دوسرا مطلب اور مورد کے جہاں پر وہ مفہوم وصف ہمارے مورد سے خارج ہے، ایک یہ خارج ہے کہ جہاں قرینہ موجود ہو، اور وہ کہ جہاں قرینہ موجود ہے کہ اس مفہوم کا وصف، یعنی اس وصف کا اصل مفہوم نہیں ہے. بس مفہوم رکھنے پر بھی قرینہ موجود ہو تو بھی ہماری محل بحث سے خارج، مفہوم نہ رکھنے پر قرینہ موجود ہو کہ اس طرح کے اوصاف اور وصف کا کوئی مفہوم نہیں ہے تو بھی محل بحث سے خارج ہے. جیسے آغا نے یہاں پر مثال دی ہے کہ کہاں پر وہ وصف جو ہے وہ قرینہ ہے کہ مفہوم نہیں رکھتی، جہاں پر وصف مورد غالب کو مطرح کرتی ہو، یعنی وصف اگر بیان کی گئی ہو ایک جگہ پر اور اس وصف کے بیان کا فلسفہ یہ ہو کہ ایک فرد غالب کو بیان کرنے آئی ہے، اور حکم کی نسبت کسی بھی اعتبار سے علیت نہیں رکھتی، سبب نہیں رکھتی، کسی بھی ناحیت سے حکم میں دخالت نہیں رکھتی، خوب کیوں لایا گیا اس وصف کو؟ اس لیے کہ یہ مورد غالب کو بیان کرنے آ رہی ہے. خوب اس طرح کی اوصاف میں آپ فرماتے ہیں کہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ کیونکہ یہ وصف مورد غالب کو بیان کر رہی ہے فقط، لذا یہاں پر مفہوم نہیں ہے. مثال دیتے ہیں اس کی کہ وربائبکم اللاتی فی حجورکم، کہ محرمات کو جہاں پر قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ خواتین کیا ہیں؟ محرمات میں سے ہیں. وہاں پر ربائب کو بیان کیا کہ یعنی یہ مسئلہ کہاں پر ہے کہ جہاں پر ایک خاتون ایک اور شوہر لیتی ہے، اس کے پہلے شوہر سے بیٹی ہے اس کے پاس. خوب یہاں پر قرآن نے کہا کہ ربائبکم اللاتی فی حجورکم، وہ کہ جن کو جو آپ کی ربیبہ ہیں، جن کو آپ نے تربیت کی ہے اور آپ کے دامان میں وہ پلی ہیں، یہ کیا ہے؟ محرمات میں سے. خوب یہاں پر وصف آئی کہ اللاتی فی حجورکم، بس آیا یہ وصف ہمارے محل نظام میں داخل ہے؟ آخرات کہ نہیں، کیوں؟ اس لیے قرینہ موجود ہے کہ یہ وصف فرد غالب کو بیان کرنے آ رہی ہے. یعنی کیا مطلب فرد غالب کو بیان کرنے آ رہی ہے؟ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معمولاً اغلب ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی خواتین جب وہ ایک شوہر کو چھوڑ کے دوسرے شوہر کی طرف آتی ہیں تو ان کے جو اولاد ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، اور معمولاً وہ کہ اس شوہر جدید کے دامن میں پرورش پاتی ہیں. فرد غالب ایسا ہے، لہذا اس مورد غالب کو دیکھتے ہوئے یہ وصف لائی گئی اللاتی فی حجورکم، لیکن حکم میں اس کی کوئی دخالت نہیں ہے. اس لیے ہم یہاں پر قائل مفہوم نہیں ہو سکتے کہ یعنی وہ بچیاں کہ جو اس شوہر جدید کے دامن میں نہ پلی ہوں تو کیا وہ اس کے لیے حلال ہے؟ پھر بھی حلال نہیں ہے. جب ایک شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور اس عورت کو پہلے سے ایک اور شوہر سے بیٹی ہے, ولو وہ بیٹی اس کے دامن میں پلی بڑی نہیں ہے, تب بھی وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. پھر اللاتی فی حجورکم کی قید اور وصف کیوں؟ فرد غالب کو بیان کر رہی ہے, حکم میں کوئی دخالت نہیں رکھتی. پس وہ اوصاف جو فقط فرد غالب کو بیان کر رہی ہوں, حکم کی نسبت علیت نہ رکھتی ہوں, چونکہ قرینہ موجود ہے کہ یہ پھر بھی محرم ہے اس شوہر کی نسبت, اس طرح کی بچیاں کہ جو اس کے دامن میں نہیں پلی وہ پھر بھی محرمات میں سے ہیں, تو یہ قرینہ کیونکہ موجود ہے اس بات پر کہ یہ وصف جو آ رہی ہے یہ فرد غالب کو پس بیان کر رہی ہے, لذا اس صورت میں اس وصف کا کوئی مفہوم نہیں. اور یہ دو مطلب ہمارے, یہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی نزاع نہیں ہے, لذا فرماتے ہیں کہ الاقوال فی المسألۃ والحق فیہا, کہ اس مکمل بحث کو نہیں پڑھ سکیں گے, انشاءاللہ اس کو کل تکمیل کریں گے. فقط ابتدائی مطلب جس کو ہم تدقیق کرنا چاہتے ہیں کہ دو مورد آغا محل نزاع سے خارج کر رہے ہیں, کہ لا شک فی دلالت تقیید بالوصف علی المفہوم عند وجود القرینۃ الخاصۃ, شک نہیں ہے اس مطلب میں کہ تقیید بالوصف جب ایک موصوف وصف کے ساتھ کیا ہو جائے, مقید ہو جائے, یہ دلالت کرتا ہے علی المفہوم, کس پر؟ مفہوم پر, عند وجود القرینۃ الخاصہ, اگر قرینہ خاصہ ہو. جیسے کہ یہاں پر مثال دیتے ہیں کہ مثلا اگر ایک غنی انسان ہے, مثل الغنی ظلم, اگر وہ اپنے ادائے دین میں طول دے, تاخیر کرے, تو یہ ظلم ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اگر غیر غنی فقیر ادائے دین میں طول دے تو پھر ظلم. اس جملے کا قطعاً یہ مفہوم ہے, اس لیے کہ وہاں پر ظلم یعنی قرینہ جو تناسب حکم اور موضوع کا ہے, عقلاً وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاخیر اسی غنی سے مربوط ہے, یہ جو قید ہے یہ اس یعنی ظلم جو حکم آ رہا ہے کہ یہ اگر غنی تاخیر کرے تو یہ ظلم ہے, یہ اس کے اس ثروت مند ہونے کی وجہ سے ہے. بس یہ ظلم جو حکم آ رہا ہے اس میں اس کا ثروت مند ہونا دخالت رکھتا ہے, اور یہاں پر یہ تناسب حکم اور موضوع قرینہ ہے خود اس بات کا کہ اس طرح کے مثالوں میں یہ قید خود موصوف کا مقید ہونا اس قید سے دلالت کرتا ہے کہ ان جملات کے مفہوم ہیں. اس میں بھی ہمارا شک آگاہ فرما دے کہ نہیں ہے کہ اس طرح کے جملے یعنی تقید جو ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ مفہوم ہے. ولا شک فی عدم الدلالت عند وجود القرینۃ علی ذلک, اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ یہ دلالت نہیں ہوگی مفہوم پر جب قرینہ ہو اس بات پر, قرینہ ہو علی ذلک یعنی عدم دلالت پر, قرینہ موجود ہے کہ یہ تقیید دلالت مفہوم پر نہیں رکھتی, تو پھر قرینے کے تابع ہیں اور ہم وہاں پر قائل ہو جائیں گے کہ اصلاً اس کا مفہوم نہیں ہے. مثل ما اذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم انادۃ الحكم به وجودا وعدما, فرماتے ہیں کہ یہ اس کی مثال وہ مورد ہے کہ جہاں وصف مورد غالب کو بیان کر رہی ہے, یعنی وصف غالبی ہے کہ جس سے سمجھا جا رہا ہے, سمجھا جائے عدم و انادۃ الحکم به, کہ حکم اسی وصف سے مربوط اور متوقف نہیں ہے, حکم اس وصف پر موقوف نہیں ہے. وجودا وعدما یعنی یہ وصف موجود ہو تب بھی حکم اس سے متوقف نہیں ہے, عدمن یعنی ایسا نہیں ہے کہ وصف ہوگی تو متوقف ہے یعنی پھر حکم ہوگا, عدمن اگر وصف نہیں ہے تو حکم بھی وجود میں یہ حکم تابع ہو اس وصف کے, عدمن اور عدم میں بھی تابع ہو اس کے وصف کے, یعنی اگر وصف ہے تو حکم ہے, اگر وصف نہیں ہے تو حکم نہیں ہے, ایسا سمجھ میں نہ آتا ہو. جیسا فرماتے ہیں کہ الذی یفہم منہ عدم اناتا, یعنی وہ وصف غالبی, وہ وصف غالبی کہ جس سے سمجھا جائے کہ حکم منوط نہیں ہے اس وصف کے ساتھ, نہ وجودن منوط ہے اور نہ عدمن, یعنی نہ اس کے وجود سے حکم ہے نہ اس کے عدم سے حکم کا عدم ہے. نہ وہ قولہ تعالی, جیسے کہ یہ مثال ہے, وربائبکم اللاتی فی حجورکم, کہ اب یہاں اللاتی فی حجورکم وصف ہے اس ربائب کے لیے, فانہ لا مفہوم لمثل ھذہ القضیۃ مطلقہ, اس طرح کے قضایا کا اصلا مفہوم نہیں ہے. کیوں؟ اذ یفہم منہ, اس لیے کہ اس طرح کے قضیے سے سمجھی جاتی ہے یہ بات کہ ان وصف الربائب بأنها في حضوركم ربائب کو یہاں پر صفت دینا مقید کرنا اس بات سے کہ وہ ربائب کے جو آپ کے دامان میں پرورش پائی ہوں لأنها غالبا تكون كذلك یعنی ان وصف الربائب بأنها في حضوركم لأنها فرماتے ہیں کہ یہ ان کی کا اس یہ جملہ اس میں لأنها غالبا دوبارہ ان کی خبر ہے یعنی یہ ربائب کا متصف ہونا اس وصف کے ساتھ کہ انہا فی حجورکم یہ کیوں ہے اتصاف لأنہا غالباً تکونو کذالک یہ اتصاف اس لیے کہ غالباً ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ خواتین اپنی بیٹیوں کے ساتھ دوسرے شوہر کے پاس آتی ہیں اور ازدواج کرتی ہیں تو وہ ان کی بچیاں ان کے دامان میں پرورش پاتی ہیں غالباً ایسا ہے والغرض منہ الاشعار بعلت الحکم آپ فرماتے ہیں کہ یعنی غرض اس طرح کی وصف لانے کا کیا ہوتا ہے اشعار بعلت الحکم یعنی یہ جو وصف ہے آغا فرماتے ہیں کہ یہ بیان کرنے آتی ہے حکمت کو یعنی اس کی طرف اشعار اور کنایا ہوتا ہے یہ خود سے علت نہیں ہے علت حکم نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ حکمت کے عنوان سے بیان ہوتی ہیں اس طرح کی اوصاف اذ ان اللائی تربا فی الحجور تکون قلبنات یعنی فرماتے ہیں کہ غرض اس کا علت حکم کی طرف ایک اشعار ہے اور وہ علت حکم کیا ہے کہ کیونکہ یہ جو بچیاں ہیں یہ پرورش پاتی ہیں فی الحجور یعنی ان شوہر جدید کے دامان میں تکون قلبنات یہ جو بچیاں وہاں پرورش پا رہی ہیں یہ تکون یعنی بیٹیوں کی طرح ہیں اس کے لیے لہذا یہ محرمات میں سے ہیں گرچہ یہ خود تمام علت نہیں ہے ایک حکمت حکم ہے اور یہ وصف اس طرح کی حکمت کی طرف ایک کیا ہے اشعار اور کنایا ہے بس لہذا یہ اوصاف حکم کی نسبت علیت نہیں رکھتی لذا یہ فقط وصف غالبی کے عنوان سے فرد غالب کو بیان کرنے آ رہی ہوتی ہے اور ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ منحصر ہوتی ہے وہ مرد منحصر ہوتا ہے اس وصف میں ایسا نہیں ہوتا. وصلی اللہ علی رسول اللہ.